ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام ہے دار الافتاء اہل سنت, اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے, علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد حسان عطاری ہیں, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین.
ماشاءاللہ. ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے, زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فان صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ. اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو, خوبصورت بنا لو, تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف, کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں ان کو شامل کرتے ہیں.
اگر کسی نے نامولود بچے کے بائیں کان میں آزان اور دائیں کان میں اقامت کہہ دی تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی نے دونوں کانوں میں ہی آزان کہہ دی تو اس کا کیا حکم ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے.
جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان کے کان میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اذان دی. تو یوں بچے کے کان میں اذان دینا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے, اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا جو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے, کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر شان والے کام کو سیدھی جانب سے شروع کرنا پسند کرتے تھے, اور یقیناً اذان ایک شان والا کام ہے. تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی جو ابتدا فرمائی آپ کے طریقے کے مطابق وہ سیدھے کان سے ہوئی. تو لہذا جو سیدھے کان میں اذان دینا ہے یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے, اور اسی لیے فقہائے کرام نے یہ لکھا کہ سیدھے کان کے اندر اذان دی جائے اور الٹے کان کے اندر اقامت دی جائے. تو اب اگر کسی نے الٹے کان میں اذان دے دی تو اللہ کی رحمت سے امید تو رکھی جا سکتی ہے کہ جو اذان کی برکات ہیں وہ اسے حاصل ہوں گی, کیونکہ اصل مقصد بچے کے کان تک اذان کو پہنچانا ہوتا ہے. تو اب جیسے بعض لوگ بالکل بچے کو منہ کے قریب کر کے پھر اذان دیتے ہیں تو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے.
اچھا,
ظاہر ہے کہ اب وہ بچہ ہے, اگر آپ کی آواز تیز ہو گئی تو اس کے تو کان کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے طریقہ کار یہی ہے کہ اس کو آپ سامنے رکھیں سیدھی جانب اور اس کے کان میں اذان دے. اب اگر کسی نے دے دی ہے الٹے کان میں اذان اور سیدھے کان میں اقامت تو اس کا کوئی ارادہ تو ہے نہیں کہ اس کو دوبارہ لوٹایا جائے. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اذان و اقامت کی برکتیں اس بچے کو حاصل ہوں گی.
ایک ہی صرف اذان دیں, صرف ایک ہی مرتبہ,
تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو بھی برکات حاصل ہو جائیں گی. لیکن ایک مسلمانوں میں طریقہ چلا آ رہا ہے
اذان
اور فقہائے کرام نے لکھا بھی ہے, تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے, اللہ کا نام ہی اس کے کان کے اندر جا رہا ہے, تو جو طریقہ کار ہے اس کو فالو کرنا چاہیے, اسی کے اوپر چلنا چاہیے, اس کا فائدہ بچے کو حاصل ہوگا.
یعنی اور آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی کہ زیادہ اتنی آواز یا اس طرح کرنے کی اس کی بھی حاجت نہیں ہے.
یہ امیر السنت نے فرمایا,
اس کا بھی کچھ ایسا ہے مطلب
مدنی مذاکرے میں امیر السنت نے یہ ارشاد.
کچھ لوگ یعنی کرتے ہوں گے نا,
کرتے ہیں باقاعدہ, دیکھا ہے بلکہ بعضوں کا. تو جب ہماری بھی توجہ نہیں تھی تو ہم نے بھی اس طرح بچوں کو قریب کر کے یوں اذان دی ہے, لیکن جب توجہ دلائی امیر السنت نے کہ واقعی کو حاجت تو ہے نہیں. بعض اوقات تو بچہ انٹیبیوٹر کے اندر ہوتا ہے, تو اب اس کے اندر بھی اذان دیا جاتا دی جاتی ہے تو قریب تھوڑی ہوتا ہے, اصل مقصد تو اس کے کان تک آواز پہنچانا ہے. تو اب بالکل اس کے کان پر منہ رکھنے کی تو کوئی حاجت نہیں ہے, تو قریب رکھ کے بھی آپ نے اذان دے دی تو یہ بہت ہے.
میں خود گیا تو ایک جگہ مجھے انہوں نے کیا کیا کہ یہ مطلب باقاعدہ پیپر لیا, اور احسان صاحب انہوں نے پیپر لے کر نا اس کا پورا مجھے مائک بنا کے دیا, مطلب یہ جیسے پورا صفا ہے نا, اب وہ کر کے اور وہ پورا بولے بولے یوں دیں. ارے بھائی اللہ کے نیک بندے, بولے ہمارے یہاں تو یہی ہوتی ہے, آج تک چلتی ہوئی یار. میں نے کہا یار آپ پورا ایک صفا پھیرا, اور اچھا یہ چھوٹا ہے, وہ کافی مطلب وہ تھا, تو بولے یوں آپ اذان دیں. मैंने कहा ये नया ही मैंने आज आपके यहाँ सुना देखा है, लेकिन इसकी हाजत नहीं है, तो इसलिए आप यूँ ना करें जैसा आप बताया। और माशाल्लाह क़िबला मीरे अहले सुन्नत दामत बरकात मुनालिया ने आपके ज़ाहिर है इतने तजर्बात मुशाहदात और आप वाकई ऐसी रहनुमाई फरमाते हैं और बाद ऐसे मशवरे आपके होते हैं कि जो बज़ाहिर किताबों में उस तरह हमें मिलते नहीं हैं या उस तरह की कोई सुनी हुई बात भी नहीं होती, लेकिन बात वाकई लॉजिकल भी समझ में आने वाली कि यार यूं ही होना चाहिए, तो यही अंदाज बहरहाल इख्तियार करते रहना चाहिए। अच्छा अजान दी ही नहीं है तो अब खाना खिलाना या इस तरह के मामलात बाद इसमें भी लोग पूछते रहते हैं, क्या कहते हैं?
देखिए खाना तो खिलाते नहीं, दूध पिलाएंगे ज़ाहिर बच्चे को, तो अगर दूध पिला दिया है तो उसमें वैसे कोई हर्ज नहीं है,
कोई भी
दूध पिला सकती है माँ, लेकिन बेहतर यही है कि जैसे ही उसकी पैदाइश हो तो जो आलाइश वगैरह जो उसके ऊपर रतूबतें वगैरह लगी हुई हैं उससे उसको वॉश कर लिया गया, उसे धो लिया गया, तो उसके बाद आप उसको फौरी अजान दे दें, इसमें ताखिर ना करें, और इसकी बरकत से बहुत सारी बीमारियों से वो बच्चा इंशाल्लाह महफूज रहेगा। लेकिन अगर उसको अजान नहीं दी जा सकी, वक्त गुजर गया है, तो भी अजान दे दें, इंशाल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकतें हासिल होंगी।
जी मजीद,
मेरा यह सवाल है कि जुमे के दिन की जो सुन्नत है कबलिया और बादिया अदा की जाती है, उसमें कौन सी नीयत की जाएगी, जो जुमा की नीयत की जाएगी या जोहर की नीयत की जाएगी, इस बारे में रहनुमाई फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा।
पढ़ नमाज जुम्मा की रहें, पूछ आप जोहर की रहें, लेकिन है लोगों में सवाल बहरहाल क्या
जी, ये बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर कॉन्सेप्ट जो है कन्फ्यूज़ रहते हैं लोग इस हवाले से कि जुमा के दिन जो सुन्नतें हैं फ़र्ज़ की, तो चले वो जुमे की नियत कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले की जो सुन्नतें हैं उसमें क्या नियत की जाएगी। तो जुमा के दिन जब आप जुमा की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो अब नियत यही होगी कि मैं जुमे से पहले की चार सुन्नतें पढ़ता हूँ, और बाद वालों के बारे में आप ये नियत करेंगे कि मैं जुमे के बाद की चार सुन्नतें या दो सुन्नतें अदा कर रहा हूँ। यहाँ पर ज़ोर की नियत करने की हाजत नहीं है, और ये भी याद रहे कि नियत जो है वो असल दिल के इरादे को कहते हैं, दिल का इरादा होना चाहिए कि आप सुन्नतें अदा कर रहे हैं जो जुमा से पहले की हैं या जुमा के बाद की हैं, तो यूं आपकी सुन्नतें अदा हो जाएंगी। लेकिन बहरहाल जहन के अंदर, दिल के अंदर जो आपका इरादा होना चाहिए वो जुमा की सुन्नतों का ही होना चाहिए,
जुमा की सुन्नतें, और इसमें सुन्नतें कबलिया और सुन्नतें बादिया, यानी जो पहले पढ़ी जा रही है या वो जो सुन्नतें बाद में पढ़ी जा रही है। जी मसीह सवाल।
गलती से कसम खाई और उसे तोड़ दिया तो उसका कफारा क्या होगा?
कसम खाई और कसम को तोड़ दिया, तोड़ने में यही होता है कि दहरे जो बाद में
जी
कसम जाना, लेकिन खैर गलती ये कह रहे
जी हाँ, अब जो कसम खाई है पहले तो उसकी वजाहत करनी चाहिए। असल में हर कसम के ऊपर एक तो कफारा नहीं होता, कसम वो कि आपने या तो ऐसे ही कसम खा ली कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं ये काम नहीं करूँगा, फिर आपने वो काम कर लिया तो ये वाकई कसम आपकी टूट गई, या आपने कहा मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ या अल्लाह के रहीम होने की, उसके रहमान होने की कसम खाता हूँ, जो मारूफ अल्लाह ताला की सिफात हैं उनकी कसम आपने खाई, तो इस सूरत में अब अगर आप उसके खिलाफ काम करेंगे कि ना करने की कसम खाई थी कि मैं ये काम नहीं करूँगा वो कर लिया, या करने की कसम खाई थी और वो काम नहीं किया, तो इस सूरत में फिर आपके ऊपर कफारा लाजिम आएगा। अब जो भी आपने कसम खाई है उसकी वजाहत करेंगे तो ही बात वाज हो सकेगी, लेकिन बहरहाल जब कसम तोड़ दी और ऐसी कसम के जिसके ऊपर कफारा लाजिम आ रहा है, तो इस सूरत में कसम का जो कफारा आसान तर है, वैसे तो और इब्तिदा के कफारे हैं लेकिन जो आसान तर कफारा है जिसकी इजाज़त शरीत मुतहरण दी हुई है वो ये है कि आप 10 मिस्कीनों को एक एक सदका फितर अदा कर दें, यानी ऐसे अफराद की जिनको ज़कात लगती है उनको आप एक एक सदका फितर की रकम दे दें, तो इससे आपका जो कसम का कफारा है वो अदा हो जाएगा। और अगर आपके पास इतनी भी गुंजाइश नहीं है कि आप 10 सदका फितर की रकम जो है वो मिस्कीनों को दे सकें, तो फिर ये हुक्म होता है कि 3 रोज़े मुसलसल रखे जाएं, पे दर पे मुसलसल 3 रोज़े रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, दरमियान के अंदर गैप नहीं आना चाहिए, ये ज़रूरी है, लेकिन उस सूरत में जबकि आप 10 सदका फितर देने की भी गुंजाइश ना रखते हों।
एक शख्स दूसरी रकत में शामिल हुआ और तीसरी रकत में इमाम ने सजदा साहब कर दिया, अब उसकी बकिया रखते हैं ये मगरिब की नमाज में होगा, दूसरी रकत में वो शामिल हुआ तीसरी रकत में सजदा साहब होगा, तो ये पूछ रहे हैं कि ये बकिया रकतें जो है वो भी अदा करेगा या सजदा साहब में भी शरीक होगा, सजदा साहब करने के बाद क्या मजीद भी सजदा साहब करना होगा?
اگر کسی کی ایک رکعت نکل گئی ہے چاہے وہ مغرب کی ہو چاہے کوئی اور نماز ہو, کوئی واجب چھوٹا ہے جس کی وجہ سے سجدہ صاحب کرنا واجب ہو گیا ہے امام پر, تو جو جس کی رکعت چھوٹی ہے اس نے بھی سجدہ صاحب کرنا ہے, البتہ اس نے سلام نہیں پھیرنا, سلام پھیرنے کی اجازت نہیں ہے, بلکہ سلام پھیرے بغیر وہ امام کے پیچھے سجدہ صاحب کے اندر چلا جائے گا, اس کی پیروی کرے گا, پھر اس کے بعد جب امام اپنی نماز کو پورا کر لے گا تو اس نے کھڑے ہو کے اپنی بقیہ رکعت کو پورا کرنا ہے. اب اس غلطی کی وجہ سے اس کو دوبارہ سجدہ صاحب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر اپنی بقیہ نماز کے اندر اس سے کوئی خود اپنی غلطی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے تو یہ ایک الگ بات ہے, لیکن امام سے غلطی ہوئی جس کی بنیاد پر اس نے سجدہ صاحب کیا ہے, تو اب اس سجدہ صاحب کو دوبارہ لوٹانا یہ مقتدی کے لیے جس کی رکعتیں چھوٹ گئی ہیں یہ ضروری نہیں ہے.
ٹھیک ہے, مزید سوال.
میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو جانور ہم دیتے ہیں کسی کو پالنے کے لیے, جب جانور یعنی کہ ایک مطلب کسی کو پالنے کے لیے دے رہا ہے تو وہ پہلے طے کر رہا ہے کہ یہ جب جانور بڑا ہو جائے گا تو اس کی جو قیمت ہوگی وہ آدھی آدھی کر لیں گے, تو اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل مجھے بتا دیں کہ یہ کس طرح جائز ہے اور کس طرح ناجائز ہے.
جو مروجہ طریقہ کار ہے کہ جانور دے دیتے ہیں اور پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کو بیچ کے رقم آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں, اور بعض اوقات بچے وغیرہ ہوتے ہیں اس کے تو اس کی تقسیم کاری ہو جاتی ہے, یہ طریقہ کار تو غلط ہے, اس کی تو شرعاً اجازت نہیں ہے. اس کا ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ جس بندے کے پاس جانور رکھوا رہے ہیں اس کو اپنا آپ اجیر بنا لیں, یعنی اس کو نوکری کے اوپر آپ رکھ لیں کہ اتنی وقت کے لیے اتنی مدت کے لیے آپ میرے پاس یہ ایز اے سرونٹ کام کریں گے, نوکر ہوں گے, نوکری کریں گے, اور اس کے اوپر میں آپ کو ماہانہ اتنے پیسے دیا کروں گا, جو بھی اس کی تنخواہ مقرر کرنی ہے وہ مقرر کر دیں. لیکن اب اس جانور کو بیچنے کے بعد جو رقم ملے گی وہ ساری کی ساری آپ کی ہوگی, اس کا چارے کا خرچہ جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ ساری کی ساری آپ نے ہی ادا کرنی ہے جس کا جانور ہے. ایک یہ صورت ہے کہ اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ جانور میں سے ایک حصہ اس کو بیچ دے, مثلاً 1,00,000 روپے کا جانور ہے تو 50,000 روپے دے کے اس کو ایک حصہ اسے بیچ دے, اب جو بھی اس کے اوپر خرچہ وغیرہ ہوگا دونوں کا جو ہے وہ مشترکہ ہوگا, اور بیچنے کے بعد جو اس کا نفع آئے گا وہ آدھا آدھا یا جو بھی آپس میں ہوگا اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے, لیکن یہ جو آپ ملازمت والے کہہ رہے ہیں وہ تو اپنے گھر پہ ہی رہے گا نا, اس کے یہاں تو آتا نہیں, جانور اصل پالنے والے کے وہاں
ریویس کر رہا ہوں, اس کو دے دیا اور اس کی اجرت مقرر کر دی, کھانا پینا وغیرہ جو بھی اس جانور کا ہوگا اس کا خرچہ ان کے اوپر ہوگا, وہ اس کی دیکھ بھال کرے گا اور اسی کے اوپر ان سے پیسے لے گا.
ٹھیک ہے, اور دوسرا وہ
شراکت داری کر لے جو تھا,
اس میں پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ جانور کو نقصان پہنچتا ہے, بالوجہ جانور مر گیا
تو دونوں کے پرائے,
شراکت میں تو دونوں کا ہی پھر نقصان,
دونوں کا نقصان ہو,
شراکت میں دونوں کا نقصان ہے. اب یہ دونوں طریقے ہیں لیکن لوگ عمل درآمد اس پہ عام طور پہ جو ہے ہی نہیں ہے اس کا, یعنی
اب دیکھیں ہم تو طریقہ کار ہی بتا سکتے ہیں, باقی کسی کو ہم باؤنڈ تو کر نہیں سکتے. جو شریعت کے حکم پر عمل کرنا چاہتا ہے تو یہ راہ مشکل نہیں ہے, شریعت مطہرہ نے یہ حل اسے برال دیا ہوا ہے کہ عمل کرنا چاہے تو عمل کر سکتا ہے, اور اس کے ساتھ اس کا جو رزق ہوگا وہ بھی حلال ہو جائے گا اور عافیت بھی خیر بھی اسی کے اندر ہے.
دوسرا مداربت والی صورتیں بھی بعض کا تو ہو سکتی ہیں کہ جس میں باقاعدہ اسی کو ہی پیسے دیے,
وہ پھر ایک الگ میٹر ہے,
پیسے دے کے جیسے قربانی کے کئی لوگ ہیں تو ان کو دوسرا ایک حل مداربت والا بھی بتایا ہے کہ جانور وہ خود ہی خریدیں, خود ہی ان کو کریں, سب کچھ کرتے رہیں اور آخر میں آپ جو بھی آپ کا نفع طے ہوا ہے, آدھا آدھا طے ہوا ہے یا 30 اور 70 40 60 ہوا ہے, تو یہ بھی ایک جائز صورت ہو سکتی ہے. اس کے لیے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ دارالفتاح اہل سنت کے آپ نمبرز پر اپنے یہ سوالات براہ راست آپ کال کر لیں, اور دن کے ٹائم 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک یہ نمبر آن ہوتے ہیں, آپ فون پر باقاعدہ بات کر لیں اور اس میں جو جو صورت آپ کے ساتھ ممکنہ ہوئی جو جائز طریقے ہو سکتے ہیں, شریعت مطہرہ نے ہمیں کئی معاملات میں ظاہر کوئی حل بھی دیے ہیں, جائز طریقہ بھی دیا ہے, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان خود چاہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں مجھے یہی لینا ہے, اب اگر وہ شرعی طور پہ ہی منع ہوگا تو آپ کو کون اس کا حل بتائے گا یا آپ کو کون اس کو جائز یوں قرار دے دے. تو جہاں صورت نکل سکتی ہے انشاءاللہ آپ کو علماء کرام محتن کرام وہ ضرور انشاءاللہ آپ کو رہنمائی دیں گے. جی مزید کال.
میرا نام محمد حسنین ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ دور حاضر میں جس طرح فتنے ہر طرف ہیں, تو ہم کس طرح اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں اور ہمیں خاتمہ بالایمان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرا.
جی دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات روز روشن کی طرح آیا ہیں. اللہ جل شانہ نے جب آپ کو اس بات کی سعادت بخشی ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے صحیح عقیدے پر رکھا ہے، اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے اوپر آپ کو رکھا ہے، تو پھر اس صورت میں اب آپ اس عقیدے کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں، اس عقیدے کو ہرگز نہ چھوڑیں کہ یہی صحابہ کرام علیہ رضوان کا عقیدہ تھا، یہی تابعین کا، یہی بعد والے اولیاء کا، فقہا کا، مفسرین کا، محدثین کا، یہ سارا سلسلہ چلتا ہوا ہم تک یہ پہنچا ہے. تو اسی عقیدے اور نظریے پر یہ تمام کے تمام افراد تھے. تو اللہ نے جب یہ سعادت بخشی ہے تو اب اسے مضبوطی سے تھام کے رکھیں. پھر اس کے بعد ہرگز ہرگز کسی بھی ایسے شخص کو کہ جس کا تعلق اہل سنت و جماعت سے نہیں ہے، یعنی جو مذہب صحیح کو ماننے والا نہیں ہے، درست بات کو ماننے والا نہیں ہے، کبھی بھی اس کو نہ سنیں، چاہے امتحان کے طور پر چاہے کسی اور حوالے سے، ہرگز اس کو نہ سنیں، ورنہ شیطان کسی بھی لمحے آپ کے اوپر حملہ کرے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ اپنے صحیح عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. حدیث پاک میں یہ فتنے کے دور کے بارے میں فرمایا کہ ایسے فتنے ہوں گے کہ جس میں جو شخص بیٹھا ہوا ہوگا وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، چلنے والا یہ بھاگنے والے سے بہتر ہوگا. یعنی جو اس فتنے کی طرف جتنا زیادہ جائے گا، اس کو سرچ کرے گا، اس کو واچ کرے گا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اس کے اندر پڑ جائے گا،
مبتلا ہو جائے گا، پڑ جائے گا.
تو اس لیے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کرتے یہی ہیں کہ وہ سنتے ہیں اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو اچھے بھلے عقیدے پر ہوتے ہیں اس سے راہ راست ہٹ جاتے ہیں. تو اللہ نے جب آپ کو یہ سعادت بخشی ہے کہ آپ کا عقیدہ اور نظریہ درست ہے اور آپ علماء اہل سنت کے طریقہ کار پر چلنے والے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا کہ درست جو لوگ ہیں، ما انا علیہ و اصحابی، وہ وہی ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اور وہی طریقہ اہل سنت و جماعت کا ہے. اب ساری دنیا کے اندر دیکھ لیں، سواد اعظم جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتبعوا السواد الاعظم، سواد اعظم کی پیروی کرو، یعنی بڑی جماعت کی پیروی کرو، تو ساری دنیا میں جو عقائد و نظریات آپ کو ملیں گے وہ وہی ملیں گے جو اہل سنت و جماعت کے ہیں. تو لہٰذا آپ مضبوطی کے ساتھ اسی کو پکڑ کے رکھیں اور دوسری چیزوں کی طرف نہ جائیں، اسی میں آپ کے لیے عافیت ہے. ورنہ بہرحال ایمان کے ڈاکو یہ ہر جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، فتنے پھیلانے والے یہ ہر مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھی لمحے آپ کا ایمان اچک کر لے جا سکتے ہیں اور آپ پھر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو اللہ نے جو سعادت بخشی ہے، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول دیا ہے، تو اسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی عقیدے اور عمل دونوں کی حفاظت ہوگی.
اور یہ بھی روایت میں فرمایا گیا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ
صبح مسلمان ہے تو شام کو کافر، شام کو مسلمان ہے تو صبح کافر. وہ یہی فتنے ہوں گے اور اس طرح کے افراد ہوں گے جن کی وجہ سے ایمان سے بندہ ہاتھ دھو بیٹھے گا.
جی مزید،
میرا مفتی صاحب بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ عبداللطیف نام ایک بندے کا رکھا گیا ہے اور اکثر لوگ جو ہیں اس کو عبد اللطیف بھی نہیں بولتے، لطیف کی جگہ لطیف فا کی جگہ یعنی با لگا دیتے ہیں، اور اکثر لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ لطیف اکیلا عبد نہیں ملاتے اس کے ساتھ، کیا اس طرح بولنا جائز ہے یا نہیں؟
یہ کیا فرماتے ہیں؟
دیکھیں لطیف، اگر نام اس کا عبد اللطیف رکھا ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ اسے عبد اللطیف ہی کہا جائے، لیکن لطیف یہ اللہ پاک کے ان ناموں میں سے نہیں ہے کہ جو اللہ پاک کی ذات کے ساتھ خاص ہوں، ان دوسروں کو بولا نہ جا سکتا ہو. جیسے رحمان ہے، یہ اللہ پاک کا نام ہے، یہ دوسرے کو ہم بول ہی نہیں سکتے صرف رحمان، بلکہ عبد الرحمن بولنا ہوگا. قیوم ہے تو ہمیں عبد القیوم بولنا ہوگا، قیوم نہیں بول سکتے. تو اس طرح کے کچھ نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، وہ دوسروں کو نہیں بولے جا سکتے. اور بعض نام وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ پاک کے نام ہیں اور اللہ پاک نے بندوں کو بھی وہ صفات خود اپنی عطا کی ہیں، جیسے رؤوف ہے تو اللہ پاک کی ذات بھی رؤوف ہے، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن پاک میں رؤوف فرمایا. وہ رحیم ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی رحیم فرمایا، وہ اپنے اعتبار سے رحیم ہے، بندوں کو اس نے اپنے اعتبار سے رحمت عطا فرمائی ہے. تو وہ الگ چیز ہوتی ہے کہ اس میں رحیم بول سکتے ہیں، رؤوف بول سکتے ہیں، لیکن جب نام اس کا عبد الرحیم ہے یا عبد اللطیف ہے تو پھر آپ عبد اللطیف ہی بولیں. یہ تو ہو گیا لطیف والی بات. اب آگے جو انہوں نے کہا کہ فا کو با سے بدل دیتے ہیں،
بگاڑنا بھی نہیں.
اب یہ ہو سکتا ہے کہ سننے والے کی غلطی ہو.
اچھا،
اب لطیف بولتے ہوں، سنا نہیں کبھی، لطیف نام کے افراد تو بہت سارے ہیں، لیکن اب باقاعدہ اس کو لطیف بولتے ہوں یہ کبھی سنا نہیں ہے، اگر بولتے ہیں تو بہرحال غلط بولتے ہیں،
اکثر سننے والوں کو مسٹیک ہو سکتی ہے، لطیف کی جگہ لطیف
اگر بولتے ہیں تو بہرحال غلط بولتے ہیں، بولنا نہیں چاہیے، جو نام ہے لطیف اسی کو وہی بولنا چاہیے۔
مقتدی اس وقت جماعت میں پہنچا کہ امام سلام پھیرنے کے بالکل قریب تھے، تو مقتدی نے جلدی سے تکبیر تحریمہ کہی، قاعدے میں بیٹھنے لگا، جیسے ہی وہ بیٹھنے کے قریب ہوا امام نے سلام پھیر دیا۔ اب مقتدی بیٹھ کر اتحیات پڑھے گا یا کھڑا ہو کر نماز پڑھ لے؟
امام کے ساتھ اگر کسی رکن کے اندر ایک لمحے کی بھی مشارکت نہیں ہوئی، یعنی شریک نہیں ہوا، امام کے ساتھ شامل نہیں ہوا، جیسے ابھی بیٹھا نہیں تھا اور امام نے سلام پھیر دیا، یعنی بیٹھنے میں امام صاحب کے ساتھ وہ شریک نہیں ہوا، تو اس صورت میں آپ امام کے ساتھ شریک نہیں ہوئے، اور چونکہ نماز آپ نے امام کے ساتھ نیت کر کے شروع کی تھی تو اس لیے آپ کی نماز بھی شروع سے نہیں ہوئی، اب دوبارہ سے نیت باندھ کر آپ کو کھڑے ہو کے نماز پڑھنی،
وہ تکبیر تحریمہ بھی گئی
جی بالکل،
مطلب نماز ہی نہیں شروع ہوئی
جی، اب کھڑے ہوں گے، نماز کی نیت دوبارہ باندھیں گے اور دوبارہ سے نماز آپ نے ادا کرنی ہے۔ اس میں یہ نہیں ہوگا کہ بیٹھ کے تحیات پڑھیں اور باقی چار رکعتیں پڑھ لیں، نہیں، بلکہ آپ کو سرے سے جماعت ہی نہیں ملی اور نیت بھی آپ کی جماعت کی تھی، لہٰذا آپ کی نماز بھی سرے سے شروع نہیں ہوئی۔
اچھا، اس میں ایک تعداد ہوگی جو یہ غلطی تو ضرور کر جاتی ہے، تحیات میں تو نہیں بیٹھتے، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ شروع تو کر دی نا ہم نے تکبیر تحریمہ، بیٹھنے لگے تھے نہیں بیٹھے، اب کھڑے ہوئے اور بغیر تکبیر تحریمہ کے، اب ان کی نماز بالکل نہیں ہوگی،
یعنی امام صاحب نے سلام پھیر دیا،
امام نے سلام پھیر دیا، نہیں تحیات میں نہیں ملے، لیکن انہوں نے اسی تکبیر تحریمہ پر ہی اپنی نماز الگ سے
پڑھ لیتے، شروع ہی نہیں ہوگی نماز، دوبارہ پڑھنا ہوگی۔
اللہ اکبر، تو یہ کتنی بیسک یہ غلطیاں ہیں، ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور اصلاح کرنی چاہیے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے تکبیر تحریمہ میں بھی لوگ بولتے نہیں ہیں، زبان سے نہیں بولتے، حسن صاحب آپ کا بھی مطلب کیا کہتے ہیں آپ اس میں کہ نہیں اللہ اکبر کہنا؟ اچھا، میں نے تجربہ کیا جنازے کی نماز میں، جب کبھی جنازے کی نماز میں تو عام طور پہ ہم بتاتے ہیں کہ یہ دعا پڑھیں، دروشی پڑھنا ہے، ثنا پڑھنا، لیکن کبھی کبھی یہ بتائیں نا، اور میں نے تو اب نیت کر لی کہ بھائی بتاؤں گا، بھائی یہ جنازے کی جو تکبیرات ہیں یہ رکن ہے، فرض ہے، اور مقتدیوں کو بھی کہنا ہے، اگر وہ جتنی توجہ سے یہ مسئلہ سن رہے ہیں، دعاؤں کا، ثنا کا، درود کا، سنت ہے وہ پڑھنا، بالکل پڑھنی چاہیے، لیکن یہ تکبیرات کی طرف بھی توجہ رکھیں، جب یہ مسئلہ بتاتے ہیں تو پھر ان کی باقاعدہ آواز آتی ہے،
جی جی ایسا ہوتا ہے، میں بھی جب بھی بتایا ہے تو ایسا ہی ہوا ہے، اور پہلے ہماری بھی اس طرف توجہ نہیں ہوتی تھی، تو قبلہ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک دفعہ یہاں فیضان مدینہ میں نماز پڑھائی، اور اس میں آپ نے خاص طور پہ اس پہ تنبیہ کی،
بالکل
کہ تنبیہ کی کہ تکبیریں اتنی آواز سے کہیں سب کے آواز کانوں تک پہنچ جائے، اس کے بعد ذہن بنا کہ واقعی ہمیں ہر نماز میں جب بھی پڑھانے کا موقع ملے تو اعلان کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک کہیں گے نہیں تو اس وقت تک تو ان کی نماز ہوگی نہیں۔
جی ہاں، غالباً
وہ عام
غزیل صاحب دامت برکات منالیہ کی والدہ کی نماز کا یہ نماز جنازہ تھی، اللہ پاک مرحومہ کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، تو ان کی نماز جنازہ میں یہ آپ نے مسئلہ ذہن کیا تھا اس طرح، تو یہ نماز جنازہ کی ساری تکبیرات ہیں، تو عام نماز میں بھی جب ہم نے پہلی نماز تکبیر کہنی تو وہ تکبیر تحریمہ ہے، وہ فرض ہے، امام نے تو کر دیا اللہ اکبر، تو اب مقتدی کو بھی اتنی آواز سے کہ اس کے اپنے کان سن لیں یہ تکبیر کہنا، اس پر بھی فرض ہے۔ بقیہ جو تکبیرات ہیں، تکبیرات انتقال یعنی رکوع، سجود، اس طرف، یہ سنت ہیں، اور اس میں بہرحال اس کو خیال رکھنا۔ اچھا، اسے رمضان میں تکبیر قنوت کا بھی آئے گا معاملہ؟ یہ
جی بالکل آئے گا،
وہاں بھی
اتنی آواز میں کہنا ہوگی، اصل میں لوگ بڑی تعداد ہے تکبیر تحریمہ بھی نہیں کہتی، اور جب اپنی نماز پڑھ رہی ہوتی ہے تو اس وقت پکے نمازی ہوں گے، لیکن اگر کبھی جیسے فارغ ہوئے، منہ ہم نے اس طرف کیا، نظر پڑ گئی نا
ایسے،
تو وہ
نمازی ایسے پڑھ رہے ہیں،
منہ بند کر کے بالکل ان کے ہونٹ
شروع بھی ایسے کر رہے ہیں اور وہ پڑھ بھی ایسے رہے،
پڑھ رہے ہوتے ہیں دل کے اندر، تو یہ نہیں چلے گا، ہونٹ ہلانے سے بھی نہیں چلے گا، اتنی آواز آپ کی ہونی چاہیے کم از کم کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچ جائے، یہ ادنا سے ادنا ہلکی سے ہلکی آواز ہے کہ جو آپ کے کان تک پہنچنی چاہیے۔
ٹھیک ہے، ایک اور سوال ہے کہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی نافرمان ہو تو شوہر کیا کرے؟
صبر کرے،
صحیح،
اور چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے گفتگو کی بھی ہے۔ دوسرا، نافرمانی کی وجوہات پہ غور کر لے، کہ بعض اوقات بندہ غور کرتا نہیں ہے اور سمجھ یہ رہا ہوتا ہے کہ سامنے کی طرف سے جو ایکشن ہے وہ صرف ایکشن ہے، حالانکہ وہ ری ایکشن ہوتا ہے بعض اوقات، तो पहले देख ले कि अपनी तरफ से भी तो कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। बाकी देखें, जब निकाह हो गया है, शादी हो गई है, तो हत्तल इम्कान जो है वो घर को बनाना ही चाहिए, घर को तोड़ने की तरफ तो किसी सूरत जाना ही नहीं चाहिए। अगर बिलफर्ज औरत की तबीयत इस तरह की है, इस तरह के मामलात हैं, तो हत्तल इम्कान नरमी के साथ, मोहब्बत के साथ आप निभाएंगे तो इंशाल्लाह तबारक व ताला वक्त आएगा। ऐसा नहीं है कि आपका जो सामने औरत है, जो अहलिया आपकी, वो हमेशा आपके साथ इस तरह का मामला करती रहेगी। इंशाल्लाह जब आपकी तरफ से अच्छा रिस्पांस होगा, मुसलसल मोहब्बत होगी, तो उसकी तरफ से भी ज़रूर रिस्पांस आएगा। देखिए ना, जो सर्कस वाले होते हैं वो शेर चीतों जैसे जानवरों को सिधार लेते हैं, ताबे बना लेते हैं उनको। वो क्या होता है, मोहब्बत होती है, फिर एक तरीक़ेकार होता है सिधाने का। तो जब एक जानवर ऐसा समझ सकता है, तो यहाँ तो जीता जागता इंसान आपके सामने है जिसके अंदर अकल मौजूद है, समझ मौजूद है। आपकी तरफ से जब मोहब्बत होगी तो इंशाल्लाह तबारक व ताला 90-95% ऐसे घराने होंगे कि अगर उसके अंदर कोशिश की जाएगी तो बिल्कुल निभाव हो जाएगा। ये कम ऐसी जगह होती हैं कि जहाँ पर नौबत घर टूटने की आए, लोग बस गुस्से में, और जब एक तरह का जहन बना लेते हैं तो फिर इसके बाद ये घर टूटने की नौबत आती है। लेकिन अगर अपना जहन बना हुआ हो कि घर तोड़ना नहीं है, हत्तल इम्कान घर को चलाना है, तो फिर राहें उमूमी तौर पर निकल आती हैं। कुछ वक्त लगता है, सब्र करना पड़ता है, लेकिन इसके बाद घर अच्छे अंदाज में चलना शुरू हो जाते हैं। एक तजर्बा एक अरसे से हमारे सामने है कि जो हम दारुल इफ्ता के अंदर देख रहे हैं,
जी जी,
तो इसको आप पेश नज़र रखेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बाकी बहुत कम ऐसा होता है कि किसी सूरत भी घर चल ना पाए, बस उमूमी तौर पर बर्दाश्त की कमी होती है दोनों तरफों से। अगर एक तरफ से भी अच्छी तरीके से बर्दाश्त का मुजाहरा कर लिया जाए तो नतीजा अच्छा ही निकलता है।
जी मजीद,
क्या मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल है कि नमाज जनाजा के बाद दुआ करने का शरीयत मुताहरा में क्या हुक्म?
नमाज जनाजे के बाद दुआ करना जो बहुत लंबी ना हो, ये अहादीस तय्यबा से भी इसका हुक्म साबित है और फुकहाए कराम के कलाम से भी ये बात साबित है। हदीस पाक में फरमाया कि इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यित फअख्लिसु लहु दुआ, जब तुम मय्यित के ऊपर नमाज पढ़ चुको तो उसके लिए इखलास के साथ, खुलूस दिल के साथ दुआ करो। इसका एक माना ये भी बनता है कि नमाज पढ़ने के बाद उसके लिए दुआ करो, तो लिहाजा दुआ करने में कोई हर्ज नहीं है, उसके बाद दुआ की जा सकती है। हाँ, चूँकि हुक्म शरीयत ये है कि मय्यित को दफनाने में जल्दी करनी चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए जो तवील दुआ होती है उससे गुरेज करना चाहिए। दुआ मुख्तसर और जामे हो और उसके बाद उसको कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जाए।
और आमतौर पर हमारे यहाँ सवाब मुख्तसरी
दुआ होती है,
कोई वो कोई मना तो नहीं?
नहीं, बिल्कुल मना नहीं है, मुख्तसर ही दुआ होती है, कोई लंबी इतनी दुआ नहीं की जाती। आमतौर पर इतनी देर तो लोग वैसे ही
निकल
चीज़ों के अंदर निकाल ही देते हैं, तो आप दुआ करें और मुख्तसर दुआ करने के बाद फिर कब्रिस्तान की तरफ उसे लेके चलें, सुन्नत के मुताबिक जल्दी दफनाने की कोशिश करें। बाकी रहा ये कि इसका सबूत है या नहीं, तो एक हदीस पाक तो मैंने आपके सामने बयान कर दी। दूसरा ये है कि कहते हैं कि नमाज जनाजा के बाद खास दुआ करने का, आप बताएं कि इस वक्त दुआ करने का सबूत हो, तो एक तो ये हदीस मुबारक, दूसरा इल्ज़ामी जवाब ये है कि अब अगर 7:19 हो रहे हैं, आपको दुआ करने की इजाज़त है या नहीं है, आप बिल्कुल दुआ कर सकते हैं, तो अगर कोई पूछ ले कि भाई हदीस से दिखाओ कि इस वक्त में दुआ करना ये जायज़ है, तो ज़ाहिर है कि सामने वाला यही कहेगा कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह जल्ला शानुहु ने ये इरशाद फरमाया कि इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत इज़ा दान, कि मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करते हैं आपसे, तो आप कहिए मैं करीब हूँ, दुआ करने वालों की दुआ को कबूल करता हूँ जब वो मुझसे दुआ करें। जब वो मुझसे दुआ करें, जब भी दुआ करें अल्लाह पाक कबूल फरमाता है, और फरमाता है कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। अब जो मकामात ऐसे हैं कि जहां हम दुआ नहीं मांग सकते, वो शरीयत मुतहरा में वाज़े हैं, जैसे गंदगी वाली जगह है तो वहां आप दुआ नहीं कर सकते। नमाज पढ़ रहे हैं तो अब आप ऐसा नहीं हो सकता कि नमाज छोड़ के उसके अंदर दुआ मांगना शुरू कर दें, वो एक अलग सूरत है कि किस अंदाज में दुआ मांगी जाएगी। कुरान पाक पढ़ रहे हैं तो कुरान पाक पढ़ेंगे, खुतबा है तो उसको खामोशी से सुनने का हुक्म है, वहाँ दुआ नहीं मांगेंगे। तो जो मकामात शरीयत मुतहरा की तरफ से वाजे कर दिए गए हैं कि यहाँ आपने दुआ नहीं मांगनी तो वहाँ दुआ नहीं मांगनी, इसके अलावा शरीयत मुतहरा इजाज़त देती है कि आप जब चाहें अल्लाह पाक की बारगाह के अंदर दुआ कर सकते हैं।
माशाल्लाह माशाल्लाह।
اور الحمدللہ جو اہل سنت کا اس حوالے سے بالکل ایک معمول بھی ہے اسال ثواب کرنا، دعا کرنا، تو اطمینان کے ساتھ نماز جنازہ کے بعد مختصراً اسال ثواب اور دعا ہوتی ہے، تو اس میں بھی شریک رہنا چاہیے. ایسا نہیں کہ جنازے کے لیے آپ دعا ہو رہی، آپ کچھ لوگ چلے جائیں، کچھ ادھر ہو جائیں، کچھ یوں ہو جائیں، تو یوں نہیں. آپ دعا کریں، آج آپ کسی کے لیے کر رہے ہیں، کل کو کوئی آپ کے لیے دعا کرے گا، تو ان دعاؤں میں بھی آپ شرکت ہیں وہ کریں. اسی طرح مرحومین کو جو اسال ثواب کیے جاتے ہیں، چاہے وہ تیجے کی صورت میں ہو، دسویں کی صورت میں، بیسویں کی صورت میں، قرآن خوانی کی کر کے مختلف، یہ سارے جو اوقات بیان کیے جا رہے ہیں یا دن بیان کیے جا رہے ہیں، بعض وقت احسان صاحب ہوتا ہے کہ نہیں آپ نے تو یہ خاص ہی کر لیا نا، کہ آپ نے تین تیجا ہے تو تیجا خاص ہو گیا، دسواں ہے تو دسواں خاص ہے، اور دعا ہے تو دعا بھی آپ نے خاص کی کہ نماز جنازہ کے بعد جو ہے نا وہ آپ نے کی.
ہم تو کوئی خاص نہیں، کتاب نماز جنازہ سے پہلے پڑھیں، بالکل پڑھیں، دعا
کر رہے ہوتے ہیں،
کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نماز جنازہ کے بعد قبرستان پہنچ کے دعا کریں، آپ دفنانے کے بعد دعا کریں، آپ دوسرے دن دعا کریں، آپ تیسرے دن دعا کریں، ہماری طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے. جب چاہے دعا کریں، اس کا تیجا آپ نے دسویں دن منانا ہے، آپ دسویں دن جا کے منا لیں، نویں دن منا لیں. یہ صرف ایک عرفی اعتبار سے ہوتا ہے تاکہ لوگ جمع ہو کر اس میت کے لیے اسال ثواب کر لیں. اور یہ چیزیں تو احادیث طیبہ سے ثابت ہیں کہ نیک کاموں کے لیے دن مقرر کیے جاتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے خاص مسجد قبا جایا کرتے تھے، ہفتے کے دن جایا کرتے تھے،
ہفتے کے دن. اور آج بھی معمول ہے لوگوں
کا، معمول ہے لوگوں کا، ہفتے کے دن جاتے تھے دن مقرر کر کے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارکہ کہ آپ جمعرات کے دن خاص طور پہ لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے، نیکی والا کام تھا اس کے لیے آپ نے دن مقرر کیا ہوا تھا،
جمعرات کا دن،
جمعرات کا دن. اسی طرح بعض صحابہ کرام علی مردوان کی خاتون خاص جمعے کے بعد دعوت کیا کرتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انہوں نے بھی دن مقرر کیا ہوا تھا کہ اسی دن بلا کے کھانا کھلاتی تھی. تو پوری ایک فہرست اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اپنے ایک رسالے کے اندر جو نبی جلد کے اندر موجود ہے دی ہوئی ہے کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے اور صحابہ کرام اور بعد کے علماء سے یہ بات ثابت ہے کہ دن کو مقرر نیکی والے کام کے لیے کیا جا سکتا ہے. لیکن کوئی بھی اس کو لازم نہیں سمجھتا. اگر کوئی لازم سمجھے نا کہ نہیں جی اس کے بعد ہی دعا کی جا سکتی ہے، اس کے بعد دعا نہیں کی جا سکتی، تو پھر یہ غلط ہو جائے گا. یا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسی وقت ہم دعا کریں گے، اس کے بعد دعا نہیں کریں گے، یہ ایک الگ چیز ہو جاتی ہے، تو دونوں کانسیپٹ غلط ہیں. کہ اگر وہ اس کو واجب اور ضروری سمجھتا ہے تو بھی غلط ہے، اگر وہ اس کو گناہ سمجھتا ہے تو بھی غلط ہے، دونوں باتیں غلط ہیں. اصل یہ چیز ہے کہ جائز ہے اور اللہ پاک کی عبادت ہے، تو اس لیے یہ ثواب کا کام ہوگا، واجب ہمارے نزدیک کوئی بھی اس کو نہیں سمجھتا.
نہیں سمجھتا. جی مزید صاحب،
میرا سوال یہ ہے کہ بچے کو اگر اس کی ماں کے علاوہ کوئی اور دودھ پلاتی ہیں تو اس کا رضائے رشتہ کب قائم ہوگا؟ مطلب اس کے بچے کی عمر کا حساب ہوگا کہ بچے کی عمر اگر 2 سال ہوگی کوئی اس کو دودھ پلائے گی تو رضائے رشتہ ہوگا، اور 2 سال نہیں ہوگا تو رضائے رشتہ ہوگا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ ارشاد فرمائیے.
ہجری سن کے اعتبار سے، ہجری جو سال ہوتا ہے اس کے اعتبار سے، ایک تو حکم ہے دودھ پلانے کا، اور ایک حکم ہے اس کا رضائی بیٹا یعنی دودھ والا بیٹا بیٹی ہونے کا. تو حکم تو یہ ہے کہ 2 سال تک یہ دودھ پلا سکتی ہے، بچہ ہو یا بچی، دونوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو 2 سال تک دودھ پلائے، اس سے اوپر دودھ پلانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. البتہ اگر کسی نے کسی بچے یا بچی کو 2.5 سال کی عمر تک بھی، جو ہجری سن کے اعتبار سے بنے گی یعنی 30 مہینے، اس میں بھی اگر کسی نے دودھ پلا دیا اس عمر تک، تو اس صورت میں جو رضاعت کا رشتہ ہے، جو دودھ والا رشتہ ہے، وہ قائم ہو جائے گا. تو یہ دودھ کا رشتہ قائم ہونے کے اعتبار سے جو مدت بنتی ہے، جو وقت بنتا ہے، وہ 30 مہینے کا یعنی 2.5 سال کا ہے، اور اجازت جو ہے دودھ پلانے کی وہ 2 سال تک ہے، اس سے اوپر بھی دودھ پلانے کی اجازت نہیں ہوتی. احتیاط کے پہلو لیے ہوئے ہیں کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ زیادہ سے زیادہ کتنے عرصے تک دودھ پلا سکتی ہے. تو اس میں جو پلانے کی مدت ہے اس کا حکم بیان کیا گیا کہ کم سے کم میں 2 سال کے اندر پلائے، اس سے زیادہ نہ پلائے. لیکن چونکہ دوسری طرف یہ حکم ہے کہ 30 مہینے کا بھی بعض علماء کا قول ہے، تو دودھ پلانے سے جو رشتہ قائم ہوتا ہے اس کا لحاظ 30 مہینے تک کیا گیا. تو بہرحال حکم شرع یہی ہے کہ 2 سال سے 2 سال تک دودھ پلائے گی، اس سے اوپر نہیں پلائے گی. لیکن 30 مہینے تک 2.5 سال تک دودھ پلا دیا تو اس صورت میں دودھ کا رشتہ یہ ثابت ہو جائے گا.
ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر دودھ کے رشتے نہیں ہیں،
دودھ کا رشتہ قائم نہیں ہوگا،
جائز بھی نہیں ہے، گناہ گار بھی ہوں گے، جائز بھی نہیں.
अच्छा शायद इनको शुरू के भी कुछ लग रहा है, जैसे कह रहा 2 साल ही हो, बाद ऐसे ही ना अपने ज़हन में बिठा
लिया, तो एक दिन का बच्चा हो,
शुरू में कोई लिमिट नहीं, किसी भी दूसरे महीने, चौथे महीने, पांचवें महीने जब भी दूध पिलाया तो दूध का रिश्ता कायम हो जाएगा। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम आपने मुलाहज़ा किया, अपना फीडबैक भी दीजिएगा। हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है, आपसे इजाज़त चाहते हैं फिर हमारे
हो कभी दरपेश जो कोई मसला पूछ ले, हाजिर हूँ हम इनकी बारगाह।